بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, قرآن مجید پہ غور و فکر کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا. سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات زیر مطالعہ رہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے, لیکن ابتدا میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے ہمارے گزشتہ پروگرامز دیکھے, انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو ہم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ نے اس کا پس منظر بھی بتایا کہ ابتدا میں جو بنی اسماعیل ہے ان کے اندر سے ایک نئی امت کی تاسیس, ان کو بتایا جا رہا ہے کیا اوصاف آپ میں ہونے چاہیے ہیں, یہ جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں یہ پہنچ کیسے رہی تھیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو گئی, یہی کلام ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو بٹھا کر یہ آیتیں سناتے تھے, آپ مکے کی گلیوں میں نکل کے سناتے تھے, آگے کفار کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی, ان تک کیسے پہنچتی تھی جن سے وہ مخاطبین ہیں, مکالمہ ہو رہا ہے, چونکہ وہ تو بظاہر مانتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ پورا کا پورا جو کمیونیکیشن کا پیٹرن ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟
اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے ان کے سامنے اس کو پڑھتے تھے. وہ لوگ جس طرح کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, اگر لکھنا جانتے تھے تو لکھ لیتے تھے, اور اگر یاد کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی تو یاد کر لیتے تھے. یعنی زبانی یاد کرتے, لکھتے, اور اس طریقے سے قرآن مجید شائع و ضائع ہونا شروع ہو جاتا. ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ کہیں آسمان پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے, یہ ایک قبیلے کا حصہ تھے. تو جن لوگوں کے پاس یہ آیات آتی وہ بھی ان تک پہنچاتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراپا دعوت تھے, چنانچہ آپ کی مجلسوں میں لوگ آتے, لوگ آ کے سنتے, سوالات کرتے. یہ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہوا تھا, یعنی مختلف مجالس میں لوگ آپ سے ملتے تھے. پھر جب آپ کو انذار عام کا حکم دیا گیا تو ہمیں معلوم ہے کہ مکے میں پھر آپ نے بارہا حرم میں جا کے قرآن مجید سنایا ہے. یعنی جب یہ آیات نازل ہوتی تو وہاں مسلمان بھی جمع ہو جاتے اور آپ ان کو سناتے. جمعے کے دن کے اجتماع کی بھی روایت قائم تھی پہلے سے, چنانچہ دار ارکم میں بھی اسی طریقے سے یہ پڑھی جاتی تھی. تو حضور پڑھتے, نج کی مجالس میں پڑھتے, عام مجلسوں میں پڑھتے, صحابہ کرام پڑھتے, اور پھر آگے جا کے اپنے اہل و عیال کو, اپنے قبیلے والوں کو بھی یہ قرآن سناتے. تو اس طرح جیسے ہی کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو وہ لوگوں میں عام ہونی شروع ہو جاتی تھی, ہر جگہ زیر بحث رہتی تھی. اس طریقے سے یہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچتا بھی تھا اور ان کا رد عمل بھی سامنے آتا تھا. یعنی یہ معلوم ہے کہ سورہ نجم خود حرم میں سنائی گئی اور وہاں قریش کے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو انذار عام کا حکم دیا گیا ہے سورہ مدثر میں کہ قم فانذر, یعنی اٹھیے اور اٹھ کر آپ انذار عام کریں, تو یہ انذار عام کہاں ہوتا تھا؟ مجالس میں, جب حضور دعوت دیتے تھے وہاں, جیسے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے خطاب فرمایا. تو عام طریقہ یہی تھا کہ کوئی باہر سے ملنے کے لیے آیا ہے, کوئی دعوت کا مخاطب ہوا ہے, تو آپ اس کو قرآن سناتے تھے. تو اس طرح قرآن ہی آپ کی دعوت تھی, قرآن ہی آپ کا پیغام تھا, قرآن ہی کے ذریعے سے آپ اپنی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے تھے. تو یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہر شخص کی زبان پر تھا. یعنی مکے کی چھوٹی سی بستی میں یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ ایک سورہ نازل کیا ہوئی ہے, ایک ایک جگہ اس کی تلاوت ہونی شروع ہو گئی ہے, اس کو پڑھا جانا شروع ہو گیا ہے, لوگوں نے یاد کرنا شروع کر دیا ہے. آپ خود سوچئے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے ہوں اور وہاں اس طریقے سے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہو, تو دو آدمی بھی ایمان لائیں گے تو ان کے اندر کیا جذبہ ہوگا اس کو دوسروں تک پہنچانے کا. چنانچہ یہ اسی طریقے سے سب تک پہنچتا رہتا تھا, اور یہی سبب ہے جس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ سارا ایک وقت میں نہیں اتار دیا گیا, یعنی یہ جستہ جستہ اتارا گیا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ تاکہ ایمان والوں کو بھی اس سے ثبات قلب حاصل ہو اور دعوت میں بھی سہولت رہے. یعنی اگر سارا اتار دیا جائے تو پھر تو لوگوں میں شائع و ضائع ہونے کا عمل اس طرح نہیں ہو سکے گا. ایک سورہ ہے, چند دن تک وہی زیر بحث ہے, وہی پڑھی جا رہی ہے, وہی سنائی جا رہی ہے, پھر اس کے بعد اگلی سورہ اتر آئی. تو یہ طریقہ اس میں اختیار کیا گیا ہے, اس طرح یہ لوگوں کے لیے عام ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ خود یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں, وہ اس پہ سوال کر رہے ہیں, وہ اپنے اعتراضات پیش کر رہے ہیں, اور قرآن اگلی سورہ میں اس کو زیر بحث لے آتا ہے.
ٹھیک ہے, ہم سبھی آپ نے تصویر واضح کی کہ جب نازل ہو رہا تھا قرآن تو کیا صورت تھی لوگوں تک پہنچنے کی. سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے. آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، آگے کا سلسلہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ پہلا مقام ہے بالکل ابتدائی میں جہاں پر پچھلی آسمانی کتابیں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ بالعموم اس آیت کو کیسے سمجھا گیا، خلاصہ غام صاحب کی خدمت میں رکھ کے آگے بڑھاؤں گا بات کو۔ کہا جاتا ہے غام صاحب کہ جو پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس میں فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا وہ سب حق تھا اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی ہیں تو اب عمل تو صرف قرآن پر ہوگا لیکن ان کو ماننا مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی کتابوں کا حوالہ دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بندہ مومن اس وقت کھڑے ہیں ان کے اوصاف یہ ہیں کہ پچھلی کو بھی مانتے تھے، گویا جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہودی ہوں گے، انہی میں سے نصرانی ہوں گے، اب قرآن کو بھی مان رہے ہیں، تو اگر وہ پچھلی کتابیں قابل عمل نہیں ہیں، ہمارے بالعموم یہی نقطہ نظر ہے کہ بھائی ان میں تحریف ہو چکی تھی، تو پھر ان پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟
اس میں پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا، یہ صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اوصاف اس طرح بیان کیے ہیں کہ مقابل میں گویا یہود اور یہود کے رویے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ دل میں تقویٰ تھا، خدا ترسی تھی، کوئی سرکشی اور تمرد نہیں تھا، چنانچہ نتیجہ کیا نکلا ہے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت بن گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہود کی طرح اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ دکھاؤ گے اس وقت مانیں گے۔ آپ غور کیجئے تو یہ صرف یہود کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس وقت بھی الہاد جب کج بحثی پر اترتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تجربے میں لائیے، ہم نے تو کائنات دیکھ لی، کہیں خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے ہاں خدا کا تصور آخر کہاں سے آ جائے گا جبکہ نہ ہماری آنکھیں اس کا مشاہدہ کرتی ہیں، نہ کان اس کی بات سنتے ہیں، نہ کوئی اور اس طرح کی شہادت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بالکل یہی صورتحال ہمیشہ سے انسانوں کی رہی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اصل میں کیسے مان لیں، یعنی ہمارے سامنے تو یہ دنیا ہے، ہمارا اپنا وجود ہے، اس سے ماورا کسی ہستی کو ماننے کے لیے آخر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ تو انسان چونکہ خوگرے پیکرے محسوس ہے، چیز سامنے ہوتی ہے تو پھر تو آپ جانتے ہیں کہ بیل بھی مانتے ہیں۔ انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بن دیکھے حقائق کو بھی دلیل کی بنیاد پر مانے۔ دلیل یہاں کون سی ہوگی؟ عقلی دلیل ہوگی، عقلی استدلال ہوگا۔ تو یہود کو مقابل میں رکھ کے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی صحابہ کرام جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت پائی ہے، چونکہ ان میں خدا ترسی ہے تو یہ احمقانہ مطالبہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے پھر ہم مانیں گے، بلکہ یہ غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے محض عقلی استدلال سے، محض شواہد سے مان رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے پہلو کو واضح کیا۔ پھر یہ بتایا کہ ان کو جب یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے تعلق کا ظہور اس دین میں ہوتا ہی نماز سے ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری روح ہے، یہ پانچ وقت تمہارے وجود کا احاطہ کرنی چاہیے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، یہ پورے اہتمام سے اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ وہ رویہ نہیں اختیار کر رہے جو اس سے پہلی قومیں اختیار کر چکی ہیں اور نماز جیسی چیز کو ضائع کر چکی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ ان کے ہاں نہ بخل ہے، نہ یہ دوسروں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک تاریخ ہے یہود کو، جن کے بارے میں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اسی سورہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بخل بھی کرتے ہیں اور یامرون الناس بالبخل، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اگر کہیں کوئی مطالبہ سامنے آ جائے تو بغیر تردد کے وہ خرچ کر دیتا ہو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہو کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو یہ مقابل میں رکھ کے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اسی ذیل میں یہ بات ہے کہ یہود کا معاملہ یہ جب بنی اسرائیل کا کہ اتنے پیغمبر آئے سب کو مان رہے ہیں، بلکہ اپنے سے پہلوں کو بھی مان رہے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی مان رہے ہیں، اس سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں میں جن لوگوں کو نبوت عطا ہوئی ان کو بھی مان رہے ہیں، یعنی ماضی کی ساری تاریخ کو مان رہے ہیں، لیکن آخر میں آ کے دو پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ یعنی ایک مسیح علیہ السلام جو غیر معمولی معجزات لے کر آئے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ معجزات ایسے تھے کہ گویا جانوروں کو بھی آمادہ کر دیں کہ وہ غور کریں کہ یہ کیا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، بن باپ کی پیدائش ہے، وہ آئے ہیں یروشلم میں، اور اس کے معلوم ہوتا ہے کہ گلیوں میں بازاروں میں وہ لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہے، گویا خدا کی ان کے ساتھ مائیت کا ظہور ہو گیا، اس کے باوجود نہیں مانا. اور اس کے بعد جو اپنے ہاں پیشین گوئی موجود تھی کہ وہ آئے گا تو وہ داؤد کی سلطنت کو بحال کر دے گا، وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف نظر آ رہا تھا کہ پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو قرآن مجید نے یہاں پھر انہی کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ دیکھو یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ان کے ہاں پہلے کوئی نبوت کی روایت 2000 سال میں نہیں رہی، تمہارے ہاں پیغمبری کی روایت رہی ہے. ان کو قرآن نے آ کر بتایا کہ تمہیں اس پیغمبر کو بھی ماننا ہے، اس قرآن کو بھی ماننا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ساری تاریخ کو ماننا ہے، تو ان کو کوئی تردد نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ تو ایک ہی شجرا ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی جگہ سے اٹھی ہوئی بات ہے، تو اس لیے جب ایک کو مان لیا تو سب کو مان لیا. تو یہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنی صفات یہاں بیان ہوئی ہیں وہ اس پہلو سے ہیں. اسی ذیل میں وہ آخری بات بھی ہے کہ آخرت ان کے لیے حقیقی یقین ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ بس آخرت کو آپ نے رکھ دیا. اور یہ دو پہلوؤں سے بڑی اہم بات ہے. ایک یہ کہ یہود کے ہاں آخرت کا تصور موجود تھا، آخرت پر ایمان بھی موجود تھا، لیکن آخرت حقیقی تاثر کے ساتھ زندگی نہیں بنتی تھی. حقیقی تاثر کے ساتھ آخرت زندگی اس وقت بنتی ہے جب آپ کی دنیا کی ایک ایک چیز آخرت کے تصور سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے. یعنی میرے اخلاق، میرا کردار، میری سیرت، میرے معاملات، میری دنیا، یہاں جو کچھ میں کرتا ہوں وہ میں کروں، بھرپور طریقے سے کروں، لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر کروں. ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ کہ ان کے ہاں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ساری عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری عدالت، اس کا ظہور ہی دنیا سے متعلق کر دیا گیا. چنانچہ ہم تورات میں یہی صورت دیکھتے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ تھی یہ کیوں کیا گیا، وہ ایک بڑی ذمہ داری پر فائز کیے گئے تھے، اور ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عطا کرے گا. دنیا میں ایک بادشاہی، ان کو وہ دنیا کی بادشاہی ان کے اصل بن چکی تھی، اور آخرت پسے پش چلی گئی تھی. یعنی صورتحال یہ بن گئی تھی کہ اصل میں تو دنیا میں ہمارا غلبہ قائم ہونا چاہیے، دنیا میں ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے، وہ پرانی بادشاہی بحال ہونی چاہیے، یہی اصل چیز ہے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا. دنیا کی قوموں میں ہم ایک کونے میں لگ کے رہ ہی نہیں سکتے. یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت تاریخ بن رہی ہے کہ ہمیں کھدیڑا جا رہا ہے اور یہاں سے اور وہاں سے نکالا جا رہا ہے، یہ سب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو خدا کی چہیتی امت ہے، ہمارے ساتھ وعدہ ہی یہی تھا. اس میں آخرت یہ زیر بحث ہی نہیں رہی. یعنی ساری توجہ اسی پر ہو گئی کہ دنیا میں یہ نتائج نکلنے چاہیے، آخرت کا نتیجہ جو اصل تھا جس کی بنیاد تھی. تو اسی لیے خاتمہ کیا وہ بالآخرت ہم یوں کروں. تو ایک تو یہ پہلو ان کا جو ہے وہ جامعیت سے سمجھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد رہ گئی یہ بات کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے. تو دیکھیے وہ بڑی واضح بات ہے، پہلی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے. یہ باتیں ہمیں خود قرآن نے بتائی. یعنی یہ بتایا ہے کہ اللہ کے دین میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا. اللہ کا دین ہمیشہ اسلام رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، ان کی ہدایت بھی بالکل ایک ہی رہی ہے. البتہ بعض جگہوں کے اوپر ہم نے شریعت کے معاملات میں کچھ فرق کیا ہے، اور اس فرق کے بہت سے وجوہ بیان کیے ہیں. یعنی یہ وجہ تو بالکل سادہ سی ہے کہ اگر تمدن میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے تو شریعت کیونکہ اخلاقی اصولوں پر مبنی قانون ہوتا ہے، تو جس طرح ہم اپنے قوانین میں کچھ تغیر کرتے ہیں، دنیا میں بھی 3-4 بڑے ادوار آئے ہیں. یعنی اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ پتھر کا زمانہ ہے، لوگ شکار کرتے ہیں، ان کی زندگی وہی ہے. اس کے بعد زرعی دور آ گیا ہے، دنیا خانہ بدوشی سے نکل کر تہذیبوں کی طرف مائل ہوئی ہے، شہر آباد ہونا شروع ہوئے ہیں. تو ان کے تقاضوں سے بعض معاملات میں، یعنی ظاہر ہے اس میں کوئی نماز نہیں بدل جانی تھی، روزہ نہیں بدل جانا تھا، بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تغیر کیا، اور یہ تغیر بالکل حکمت کے مطابق تھا. اس تغیر کو ظاہر ہے جب اللہ نے کر دیا تو مانا جائے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اگر کوئی بات کہی تھی اور بعد میں آنے والی کتاب میں یہ بتا دیا کہ یہ بات اب اس طرح ہوگی یا اس میں یہ تبدیلی کر دی گئی ہے، تو بعد والے ہی کو مانا جائے گا. یہ بات ہے. تو یوں نہیں ہے یہ معاملہ کہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں.
اچھا.
وہ کتابیں آج بھی اللہ کی کتابیں ہیں, جس حد تک بھی وہ ہم تک پہنچی ہیں ان کو اسی عزت کی نگاہ سے ہم دیکھیں گے, اسی طرح پڑھیں گے, ان سے استفادہ کریں گے. یہ تعلیم ہمیں اللہ کی کتاب قرآن نے دی ہے, یہ بتایا ہے کہ یہ میری کتابیں ہیں, جگہ جگہ ان کے حوالے دیے ہیں کہ ان کو پڑھو. البتہ جن معاملات میں, دیکھیے پھر میں عرض کر دوں, یہ نہیں کہ یہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی ان میں توحید ہے, ان میں قیامت پر ایمان ہے, ان میں رسالت کی حقیقت بیان ہوئی ہے, ان میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہوتا ہے, اس کی اخلاقی بنیادیں کیا ہیں, اس کو واضح کیا گیا ہے. اور انجیل تو سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف پہاڑی کے بعض کو پڑھ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا خلاصہ ہے پورا کا پورا. اس لیے وہ روح ہے, ایمان ہے, اس کے اندر نور ہے, اس کے اندر ہدایت ہے, اور قرآن اسی حیثیت سے ان کو پیش کرتا ہے. جن معاملات میں اگر تورات میں کوئی چیز تھی اور اس کو زبور نے تبدیل کیا, اور زبور میں کوئی چیز تھی اور اس کو انجیل نے تبدیل کیا, اور ان کتابوں میں اگر کوئی چیز تھی اور قرآن نے اس کو تبدیل کیا, تو وہ اللہ کی ہوئی تبدیلی ہے. اس کو خود سورہ بقرہ میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے کہ ہم جب اس طرح کی کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کرتے ہیں کہ یا تو وہ چیز فراموش ہو گئی ہے, لہٰذا ضروری تھا کہ اب ایک نئی چیز لائی جائے, اور اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی دوسری چیز لوگوں کو کہی جائے, اور یا یہ ہے کہ صورتحال کے لحاظ سے اب یہ چیز حالات کے لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے.
ٹھیک,
تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم آیتوں کو منسوخ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ چند احکام کے بارے میں ہے, میں تو انگلیوں پر گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنے احکام ہیں جن کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے. اور یہ طریقہ تو خود قرآن کے نزول میں بھی اختیار کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے تدریج کا لحاظ رکھا یہاں بھی. جو صورتحال پہلے تھی اس کے لحاظ سے بعض چیزوں کا حکم دیا, پھر اس کے بعد جب صورتحال کی اصلاح ہو گئی تو اگلی بات کہہ دی. تو یہ طریقہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا, یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں, نہیں. قرآن مجید نے جہاں ان میں کوئی تغیر کر دیا کسی حکم میں, تغیر بھی کیا کرنا ہے, توحید میں کرنا ہے, آخرت میں کرنا ہے, ایمان پر رسالت میں کرنا ہے, فرشتوں پر ایمان میں کرنا ہے, کتابوں پر ایمان میں کرنا ہے, اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر کرنا ہے, کسی چیز میں بھی نہیں.
شریعت
کی چند چیزیں ہو سکتی ہیں, چند چیزیں وہ بھی کہ جن میں تغیر ہو. ایک بڑی نمایاں مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, مثلاً بدکاری کی سزا تورات میں جو بیان ہوئی ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہود کا معاملہ بڑا خاص ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا اور ان کو ذمہ داری دی تھی, تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ رہا ہے, اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض احکام ہم نے سخت کر دیے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ کیا چیز ہے, اس کو کہا ہے اسر و اغلال, یعنی جب ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان پر سختی کی گئی تو کچھ طوق وجود میں آ گئے, کچھ بیڑیاں وجود میں آ گئیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کے ذریعے سے اتار دیا, اور پھر وہ دین دیا یا وہ شریعت دی کہ جس میں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بدکاری کی سزا نرم کر دی گئی, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اصل میں یہی تھی جس کی سختی کے بعض وجود ہے, اور وہ سختی ظاہر ہے کہ تورات میں بھی ہم کو نظر آتی ہے. تو اس طرح کی چند چیزیں ہیں. اس کے سوا یہ بات علی الاطلاق کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ سب کتابیں منسوخ ہو گئیں. وہ آج بھی ہماری کتابیں ہیں, وہ اللہ کی کتابیں ہیں, ان کو اسی ذوق سے پڑھنا چاہیے, ان کی طرف مراجعت کرنی چاہیے. قرآن نے جہاں ان کے حوالے دیے ہیں اصل کو جا کر دیکھنا چاہیے, ان کو عزت کی نگاہ سے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن جہاں کہیں قرآن مجید سے ان کا اختلاف ہوگا وہاں قرآن ہی فیصلہ کن ہوگا, اور قرآن تو اصل میں اپنے پہلے کے لیے بھی فیصلہ کن ہے, بعد کے لیے بھی, اس لیے کہ اللہ کی کتاب آتی اس لیے ہے تاکہ وہ اختلافات کا فیصلہ کرے.
ٹھیک ہے, ہم سبھی نقطہ آپ نے واضح فرمایا. کتابوں کے اندر جو مضامین ہیں, جو دعوت ہے, وہ عالمی ہے, اور وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تبدیل ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا, اللہ کا دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رائے. خود قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے. یہ بیان کیجئے گا, ہمارے ہاں چونکہ تاریخ سے ہم جان نہیں چھڑوا سکتے, اور ہم جہاں بھی تفسیر میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو نیچے ایک واقعہ نقل ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں, اگرچہ قرآن کی بات تو واضح ہے, لیکن اس واقعے سے لوگوں کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے. وہ واقعہ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر تورات کا مطالعہ کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, اور روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ذرا ناگواری کا اظہار کیا اور ان کو اس سے منع فرمایا. جب پیچھے کی اصولی بات یہ ہے کہ ایمان بھی لانا ہے تو پھر تلاوت بھی ہوگی, جب ہوگی تو پھر ایک اطلاقی معاملے میں سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناگواری کیوں سامنے آتی ہے؟
یہ سب چیزیں در حقیقت اپنے محل کو نظر انداز کرنے سے مسئلہ بن جاتی ہیں. یعنی خود زمانہ نزول میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے متعلق بعض چیزوں کی اجازت دی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ کہ پہلے مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی، پھر اس کے بعد لوگوں کو اپنے متن کو اپنے فہم کے لحاظ سے پڑھنے کی اجازت دی گئی، پھر خود قرآن نے اعلان کیا کہ اب جب قرآن کا نزول پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال آ گیا، تو اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم نئی قرات کریں گے، یہ عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، اب اسی کی پیروی کی جائے گی، فتب قرآن بتا دیا گیا نا۔ یہ اسی طرح کا معاملہ بعض احوال میں بھی رہا، مثلا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ ہر حال میں یہی کتاب ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچنی ہے، لہٰذا اسی کو ان کے اشتغال کا موضوع بھی بننا چاہیے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت عمر معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کی حیثیت گویا ایک ستون کی ہے، صحابہ کرام کی جماعت میں ان پر بڑی بھاری ذمہ داریاں آنے والی تھیں، اللہ بھی اس سے واقف تھا، اللہ کا پیغمبر بھی واقف تھا، تو اس بات کی تلقین ان کو کی گئی کہ اس وقت آپ کی ساری توجہ اس قرآن کو اخذ کرنے، اس کو سیکھنے، اس کو دوسروں کے سکھانے پر رہنی چاہیے۔ یہی وہ مواقع ہیں جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بھی اگر یعنی آپ کی بات بھی اگر لکھی جائے تو اس سے بھی روکا ہے، بعد میں اس کی بھی اجازت دے دی گئی۔ تو اس لیے اصول اپنی جگہ ہوتے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر واقعات کو سمجھا جاتا ہے، واقعات اپنے محل میں اور بعض حکمتوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، وہ ایک بات بیان ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو تعمیم میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ اصول ہے کہ سب کچھ جو کچھ بھی تاریخ میں آپ کے سامنے آئے گا اس کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔
ٹھیک، اچھا آپ سے بھی بتائیے گا، ہمارے یہاں تفسیری ذخیرے میں جہاں یہ آیت زیر بحث آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک اشارہ نکل رہا ہے اس آیت سے، جب یہ کہا کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہ جو ابھی نازل کی اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، گویا یہ اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ ختم نبوت ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے تو وہ اس موقع پر کہا تھا کہ پچھلی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی لاتے ہیں، اور جو آئندہ نازل کریں گے اس پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن آئندہ کی کوئی بات نہیں کی۔ تو کیا یہ اشارہ بھی یہاں اس آیت سے نکلتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید ہمیشہ اگلی آنے والے کی پیشن گوئی بھی تو کرے گا؟
اس میں کیا شک ہے، یعنی یہ بات پوری کر دی گئی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ آخری نبوت ہے، اور یہ صرف ختم نبوت کی آیت ہی میں نہیں بتایا گیا، جگہ جگہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہی بات کہی گئی ہے، یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی ہے، آگے آپ دیکھیں گے کہ جو بندوبست کیا گیا ہے وہ بھی بیان ہوا ہے، اسی سورہ میں بیان ہوا ہے کہ اب یہ اللہ کا رسول آ گیا، اس رسول نے اللہ کی شہادت قائم کر دی ہے، اب اس کے بعد یہ بنی اسماعیل، یہ امت، یہ صحابہ ہیں جن کو اب دنیا تک دین پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی وقت کہا جائے گا جب کہ پیغمبری کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہو۔ تو یہ بات جو قرآن مجید میں کئی اسالیب میں بیان ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کو تھوڑا مار کر یہ بتائے گا، وہ کہیں اشارات میں بات کہے گا، کہیں کوئی موقع آئے گا تو اس موقع کے اوپر اسی طرح واضح کر دے گا، اور جب وہ موقع آ گیا کہ جس کے موقع کے اوپر یہ کہنا ضروری تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو سورہ احزاب میں اس کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہر آدمی کو متنبہ کر دیا گیا کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب نبوت اپنی کسی صورت، کسی قسم، کسی نوعیت میں بھی باقی نہیں رہی، یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، اگر کوئی چیز نبوت کی باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اچھا خواب ہے۔
ٹھیک، ہم سب حاضر فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، ایک دو حواشی مختصر یہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے لکھا تھا کہ یہ جو کہا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت کو محض مانتے ہی نہیں، ہر طرح کے ریب و گمان سے بالکل پاک ہو کر اس پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا یہی سبب ہے کہ حق کو ماننے میں کوئی تعصب اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی غفلت کسی طرح ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو ابتدا میں اوصاف بیان کیے مومنین کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مخاطبین کے جو ایمان لے آئے ہیں، آخرت پر ایمان، آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ ہماری فطرت کے اندر نیکی بدی کا شعور موجود ہے، ہم ایک انسانی عقلی وجود بھی رکھتے ہیں تو اس سے ہم کائنات پہ غور بھی کرتے ہیں، یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ بنائی گئی ہے، خالق کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے، موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی ہونا چاہیے۔ یہ آخرت کا ایمان، کیا انسانی عقل محض دین سے الگ رہ کے، دینی روایت سے الگ رہ کے اس کو اخذ کر سکتا ہے؟ کیا یہ فطرت کے اندر موجود ہے، یا آخرت پر ایمان اسی وقت ہم لا سکتے ہیں جس وقت پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں؟
یہ عقل کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جب چیزوں کا تجزیہ کرتی ہے تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ ہے، وہ یہ بتائے گی یہ ہونا چاہیے،
پلازیبل ایکسپلینیشن،
ظاہر ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل تو دیکھ نہیں سکتی، وہ تو جو کچھ دیکھ رہی ہے، جو تجربے میں آ رہا ہے، جو مشاہدہ کر رہی ہے، اس کا لازمی نتیجہ بیان کرے گی۔ یعنی جس وقت وہ اس کائنات کو دیکھتی ہے، یا کائنات تو خیر بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو انسان دیکھتا ہے، یعنی میں ایک باشعور مخلوق ہوں، میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ایک وجودی حقیقت سے دوچار ہوتا ہوں، یعنی وہ چیز کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی، وہ میرا مخلوق ہونا ہے، یعنی میں بنا ہوا ہوں، مجھے اس کائنات نے وجود بخش دیا ہے، مجھے کسی جن نے کسی بھوت نے وجود بخش دیا ہے، کسی خدا نے وجود بخش دیا ہے، وہ بحث بات کی ہے، لیکن بہرحال مجھے وجود بخشا گیا ہے، یعنی وہ بات جس کو قرآن مجید نے اپنے لافانی اسلوب میں ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ ذرا غور کر کے دیکھو اپنے اوپر، کیا تم بغیر کسی وجہ کے وجود پذیر ہو گئے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا خود اپنے خالق، یعنی تمہارے یا آبا و اجداد نے تمہاری تخلیق کا بندوبست کر دیا ہے، تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو اس وجہ سے انسان کا مخلوق ہونا ایک بالکل بدیہی حقیقت ہے، لیکن اس کا عقلی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عقلی نتیجہ کیا یہ نکلتا ہے کہ ہاں اس کا ایک خالق ہے؟ نہیں، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے ہے.
اچھا،
یعنی عقل ہمیشہ یہ کام کرے گی، وہ آپ کو شواہد کا تجزیہ کر کے بتائے گی ایسا ہونا چاہیے. آپ اگر سائنسی مشاہدات کا بھی مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی پہلے کیا ہوتا ہے، ہم ایک صورتحال یا ایک ظاہرے کو دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے. یہ مثلا جب آپ بہت اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کو بنے ہوئے، ہماری تحقیق یہی کہتی ہے کہ کوئی 13.5-14 ہو گئے، 14 ارب سال ہو گئے. جب یہ آپ کہتے ہیں تو کیا آپ نے 14 ارب سال کو گن لیا؟
نہیں.
کیا آپ اس زبان سے گزر گئے ہیں؟
نہیں.
آپ اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، جس طریقے سے یہ کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے اس کی رفتار کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ماضی میں لے جا کر اندازہ کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اسی رفتار کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر اس کو پہلے مرحلے سے یہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت لگنا چاہیے، اتنا وقت لگنا چاہیے. اب یہ جو کچھ بھی آپ نے اندازہ لگایا ہے، چند اور چیزیں سامنے آ جائیں تو اندازہ پھر غلط ثابت ہو جائے. تو اس لیے ایک ہے واقعہ، ایک ہے حقیقت، اور ایک چیز ہے کہ فلاں معاملہ ایسا ہونا چاہیے. اسی طرح جب ہم اپنے وجود کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خیر و شر کا شعور ہے، ہم باقاعدہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے. یہ ہمارا اخلاقی وجود بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی استدلال کی ضرورت نہیں. یعنی جس طرح میرا مخلوق ہونا میری عقل کے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، بالکل اسی طرح میرا اخلاقی وجود بھی میرے لیے ایک وجودی چیز ہے، میں اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو میرے ہاں میرے شعور کے اندر پیوست ہے کہ میں ایک اخلاقی وجود ہوں. اس کے لیے جو افسانہ ترازی آپ چاہے کر لیں، میرا عقلی وجود، میرا اخلاقی وجود، میرا جمالیاتی احساس، یہ میرے لیے وجودی حقائق ہے. تو جب یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے اندر خیر و شر کا شعور ہے، تو اس سے عقل استنباط کرتی ہے کہ اگر خیر و شر کا شعور ہے تو دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ نہیں ہے، یعنی ہم تو دنیا میں عدل نہیں دیکھتے، انصاف نہیں دیکھتے. تو اگر یہ ہے اور عقل کہتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک یوم الدین بھی ہونا چاہیے. یعنی اب ہونا چاہیے، بس عقل آپ کو یہاں لے جائے گی. اس کے بعد یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آ کے بتایا کہ تمہاری عقل جس ہستی کا تقاضا کر رہی ہے، جس خالق کا تقاضا کر رہی ہے، وہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں، اس کے سنن یہ ہیں، اور تمہاری عقل یہ چاہ رہی ہے کہ تمہیں عدل میسر آئے، اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، وہ فلاں وقت میں آئے گا، اس کے لیے یہ طریقہ ہے. تو یہ پیغمبروں نے آ کر اطلاع دی. اطلاع میں پیغمبروں کے سوا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہے تک پہنچ جائے کہ یہ ہے، ہونا چاہیے. عقلی استدلال ہمیشہ اسی کے لیے ہوتا.
بڑی خوبصورت پیغام صاحب. یہ عقل ہے جو ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہی کی دہلیز تک لے جاتی ہے، اور پھر یقین جو ہے وہ وہی ہی سے حاصل ہوتا ہے. یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. آگے جو خاتمی کی آیات ہیں اس پیرا میں وہ یہ ہیں کہ اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی آپ نے اس کی تفصیل میں حاشیے میں لکھا، یعنی ٹھیک اس طریقے پر ہیں جو ہمیشہ سے اہل ایمان کر رہا ہے. اور فلاح کے بارے میں آپ نے لکھا کہ فلاح سے مراد کامیابی ہے جو آدمی کو اگرچہ حاصل تو بڑی صبر آزما اور جاں گسل جدوجہد کے بعد ہوتی ہے، لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس طرح نحال کر دیتی ہے کہ اس کی توقعات کے سارے پیمانے اسے ناپنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. یہ بیان کیجئے گا، ہم عام طور پہ جب دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں دین کیا ہے، تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا دین جیسے دنیا اورینٹڈ ہے، آپ کی فقہ ہے، آپ کے مباحث ہیں، آپ کو دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، نظام لانا ہے، چیزیں لانی ہیں. قرآن مجید جہاں پہ شروع ہو رہا ہے اس میں جو جو باتیں کی وہ سب فرد سے متعلق ہیں. بندہ ہے جو ایمان بالغیب لاتا ہے، بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے، بندہ ہے کہ جو کتابوں پر ایمان لاتا ہے، بندہ ہے جس کے دل میں آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے. تو پہلا تعارف دین کا جو قرآن کی سب سے ابتدائی سورہ میں ہوتا ہے، وہ تو یہ کہ پورا کا پورا دین اور حقیقی کامیابی وہ تو آخرت اورینٹڈ ہے، لیکن ہمیں بالعموم اس سے الٹ تصویر نظر آتی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟
اصل یہی ہے، یہی بات ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی ہے. انسان مخاطب ہے، فرد مخاطب ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، لیکن میں فرد کی حیثیت سے تنہا نہیں ہوں. یعنی میرے ساتھ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں. میں بیاہ کرتا ہوں، میں گھر بساتا ہوں، میری اولاد ہوتی ہے، میں کاروبار کرتا ہوں. اسی طرح سے میری ایک ضرورت ہے کہ میں ایک نظم اجتماعی پیدا کر لیتا ہوں. تو انسان کی حیثیت سے یہ مختلف چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے میرے لیے یہ چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں، اللہ کے احکام بھی ان سے متعلق ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی میں حکمران ہوں تو میرے لیے کچھ احکام ہوں گے، میں شوہر بن گیا ہوں تو میرے لیے کچھ ہدایات ہوں گی، میں نے بیوی کی حیثیت سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو کچھ اور ہدایات ہوں گی، اسی طرح کا معاملہ اولاد کا ہوگا. ایسے ہی میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اب ظاہر ہے وہ چیزیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے مجھ سے متعلق نہیں، وہ مجھ سے متعلق ہو جائیں گی. تو اس طرح سے فرد بحیثیت فرد مخاطب ہے، لیکن وہ اپنی تمام حیثیتوں میں مخاطب ہے. وہ جس جس جگہ بھی جائے گا. اس لیے اس کو آپ اگر چند لفظوں میں بیان کریں تو وہ یوں ہے کہ اس دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی یہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے دیا گیا ہے انسان کی حیثیت سے. لیکن میری تمام حیثیتوں میں یہ مجھ سے پاکیزگی چاہتا ہے، میری انفرادی حیثیت میں بھی، اور اگر کسی جگہ میں اجتماع سے متعلق ہوتا ہوں تو میری اجتماعی حیثیت سے بھی. یہی وجہ ہے کہ دین میں چند احکام ہیں، یعنی آپ گن سکتے ہیں ان کو، چار پانچ احکام ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں. تو یہی بات ہے جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ بات کہی جائے جو آپ نے فرمائی ہے تو یہ درست ہوگی کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے، وہ فرد ہی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، فرد ہی کو تیار کرنا چاہتا ہے. اور اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ دین نہیں لیا گیا، یہ تو اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں ہمیں کیا زادہ راہ لے کے جانا ہے، وہاں کامیابی کس چیز سے ہونی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے سب باتیں وہی بیان ہوئی ہیں. یعنی یہ بات کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اس کا اسیر ہو کر نہ رہ جاؤں، اس سے اوپر اٹھ کر اپنے رب کو پہچانوں، اس کی معرفت حاصل کروں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز میں اپنے پروردگار کی حضوری کی لذت حاصل کروں، میں اس سے آگے بڑھوں اور اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کروں تاکہ وہ زاد راہ بنے اور قیامت میں میرے قریب آئے. جیسے کہ سیدنا مسیح نے فرمایا تھا کہ یہی مال ہے جو تم بچا کے رکھتے ہو، جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو، یہ اللہ کے خزانے میں تمہارے لیے وہاں جمع ہو جاتا ہے. اور یہ کہ میرا سچا ایمان آخرت پر ہو، میں اس کے لیے جیوں. تو انبیاء کی تمام دعوت یہی ہے، وہ اسی کو مقصود بنا کے بات کرتے ہیں. باقی اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا کو بہتر کیسے بنانا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے. تو جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں. دنیا کو بہتر کرنے کے لیے عقل دی گئی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، نئے علم ایجاد کریں، نئے علوم کی مراجعت کریں. نئے علوم وجود میں آئیں گے تو ہمارے تمام معاملات کا احاطہ کریں گے. اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں جس امتحان میں ہمیں ڈالا کیا ہے کامیاب ہونا ہے، وہ کامیابی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے ہیں. یہ پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن مجید انبیاء علیہ السلام یہ بتاتے ہیں تاکہ آخرت میں ہم فلاح پائیں اور کامیاب ہوں. اسی لیے آخر میں فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں. یعنی اللہ نے جو ہدایت ان کے لیے بھیجی، دیکھیے بات یہاں شروع ہو گئی تھی نا کہ یہ قرآن کیا ہے، ہدل للمتقین ہے. تو فرمایا کہ یہ دیکھ لو انہوں نے جس طرح اس کو قبول کیا ہے، اس کے بعد اگر ہدایت کا نمونہ دیکھنا ہے تو ان کی زندگی میں دیکھو، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور آخرت کی فلاح بھی انہیں کے لیے. اس لیے کامیابی انہی کو حاصل ہوگی. تو آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، انبیاء علیہ السلام اصلا یہ بتانے کے لیے آئے ہیں. دنیا اصلا ان کا موضوع نہیں ہے، یہ ضمناً زیر بحث آتی ہے.
ٹھیک ہے ہم صاحب، آگے ایک سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لائیں. یہاں پر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اوصاف جن لوگوں کے بتائے، جن ستوتا صفات ہستیوں کے بتائے، صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنی مال جان ہر چیز آپ پر قربان کی، پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. خود ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سابق النجوم، یہ سب کے سب ستارے ہیں، جس کی بھی چاہو تم پیروی کرو. باقی جگہوں پر بھی آیا ہے کہ یہی ہیں جو سیدھی رستے پر ہیں، ان کی تم نے پیروی کرنی ہے، انہی کو تم نے ماڈل بنانا ہے. ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سیدنا عمر کی شخصیت آپ دیکھیں، اتنا وقت گزارا لیکن آخرت کے بارے میں اتنے بڑے یعنی ہستی کے ساتھ ہونے کے باوجود، پوری زندگی گزارنے کے باوجود جو اندیشہ ناکی ہے وہ رخصت ہوتے وقت بھی نظر آتی ہے. اور بڑا مشہور ان کے جملے بھی ہیں بعض صحابہ کے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی ایک فرد جہنم میں جائے گا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوگا کہیں ہم ہی نہ ہو جائیں اس میں سے. تو یہ جو جذبہ ہے، پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، کیا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے، یا یہ بات کے اتوار میں بھی لوگوں میں اس طرح کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟
کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ جب آپ اس دور سے متعلق ہوں گے تو پیدا ہوگا نا. اور متعلق ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراجعت، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کریں. ہم نے تو کتاب کو پس پشت ڈالا ہوا ہے. یہ کتاب اگر ہمارے مطالعے میں آئے گی، بار بار اس کو سنایا جائے گا، لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کیا جائے گا، تو یہ آخرت کی منادی کرتی ہے اور یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ آخرت کے بارے میں یہاں کھڑے ہو کر دعوے نہیں کیے جاتے. اللہ کی عدالت ہے، ہم سب کو وہاں پیش ہونا ہے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار وہاں رحم فرمائے، کرم فرمائے، عنایت فرمائے. اس لیے کہ ہم اپنی جب زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو حق ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا. جس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی، کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اگر صورتحال یہ ہے تو پھر اللہ کا رحم، اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے جس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں؟ سیرت کو پڑھیں، صحابہ اکرام کے احوال کو پڑھیں. اس لیے کہ وہ خیر امت ہیں. قرآن مجید نے ان کو یہ سند دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ کوئی معمولی سند نہیں ہے. صحابہ کرام کے اس مقام کو سامنے رکھ کر جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو مان لینے والوں کی زندگی کیا ہوا کرتی ہے. وہ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اپنی اخلاقی تطہیر کے بارے میں کتنے حساس ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کا کیسے محاسبہ کرتے ہیں جو کسی بھی درجے میں قیامت میں ان کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا غام صاحب، خاتمے سے پہلے ایک چیز کی میں مزید توضیح چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو کچھ ہم قرآن مجید کی ان ابتدائی آیات میں پڑھ رہے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے اوصاف تو یہ ہیں، گویا یہ سب کچھ پیدا ہو چکا ہے. یعنی پیغمبر جو ہیں وہ الگ سے دعوت بھی دے رہے ہیں، انذار بھی کر رہے ہیں، دین بھی سکھا رہے ہیں، اور یہ جو اوصاف اس میں زیر بحث آئے، وہ ایمان بالغیب کی بات ہو، اقامت صلاۃ کی ہو، خرچ کرنے کی بات ہو، پچھلی کتابوں پر ایمان کی ہو، یہ سب کچھ الگ سے ہو رہا ہے اور اس پر عمل کی ایک حکایت ہے جو پھر قرآن مجید کر رہے ہیں. کہ ایسا ہی ہے،
اس میں کیا شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور پیغمبر ہی کے ذریعے سے دین کی تعلیم دی گئی ان کو. ساری سنت اسی طرح قائم ہوئی ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ چیزیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، شریعت کی وہ چیزیں، وہ سب کی سب سنتی سے منتقل ہوئی. جتنی ہے قرآن مجید میں تو بہت تھوڑی چیزیں ہیں، تو سب وہیں سے منتقل ہوئی ہیں. قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی تاکید کرتا ہے، ان کی پیروی کرنے کی ہدایت کرتا ہے، ان کی اصل بتاتا ہے. ان میں اگر کسی جگہ کوئی رخصت دینی ہے، کوئی استثناء بیان کرنا ہے، تو اس کی وضاحت کرتا ہے.
اچھا، وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت کے طور پر جنہوں نے پیغمبر کو مانا یہ بتایا کہ یہ وہ ہیں جو پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور اس کتاب یعنی قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ پچھلی کتابوں کے اندر جو ہدایت تھی اس کی کیا نوعیت ہے؟ اور پھر اس سب کے بعد حقیقی کامیابی اور فلاح کے بارے میں قرآن مجید کی ابتدائی آیات کیا لائحہ عمل دیتی ہیں؟ سب کچھ زیر بحث آیا. سلسلہ کلام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.